الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد گزشتہ چند مجالس پہلے ہم حاکم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ایک واعظ نجات کا طریقہ پڑھ رہے تھے. درمیان میں وہ رہ گیا تھا, اس کو آج سے پھر دوبارہ شروع کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوال آج کل ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص ہر بات کو قرآن شریف سے دلیل مانگنے لگا ہے. میں اس سوال کا ایک فیصلہ کرنے والا علمی جواب دیتا ہوں, یہ کوئی لطیفہ نہ ہوگا بلکہ تحقیقی جواب ہوگا قابل غور کرنے کے. لیکن اول ایک شریعت کا قاعدہ اور ایک تمدن کا قاعدہ بیان کرتا ہوں, یعنی دنیا کے نظام کا. دنیا کے نظام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں 1000 روپے کا دعویٰ پیش کرے اور اس کی شہادت میں 2 گواہ ایسے پیش کر دے جن میں مدعا علیہ کوئی برائی اور عیب نہ نکال سکے تو مدعا علیہ پر ڈگری ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد مدعا علیہ کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ ان گواہوں کو نہ مانے اور یہ کہے کہ میں تو دعوے کو اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک خود جج صاحب اور کلیکٹر صاحب آ کر گواہی نہ دیں, اور مدعا علیہ ایسا کرے تو عدالت اس کو کہے گی کہ دعوے کے ثابت کرنے کے لیے 2 معتبر گواہوں کی ضرورت ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہوں, کسی خاص گواہ کی ضرورت نہیں. پس یا تو ان گواہوں میں کچھ کلام کر دو, یعنی ان کو غیر معتبر بتاؤ, یا دعوے کو مانو. یہ قاعدہ تمام دنیا کی حکومتوں کا ہے اور شریعت کا بھی. دوسرا قاعدہ شریعت کا ہے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے مسئلوں کی 4 دلیلیں ہیں, یعنی 4 طرح کی دلیل سے شریعت کا مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے, یا تو قرآن پاک سے, یا حدیث پاک سے, یا اجماع سے, یا قیاس. تو گویا یہ 4 گواہ ہیں شریعت کے حکموں کے. پس جو شخص دعویٰ کرے کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ان 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہے, اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کوئی 1000 روپے کا دعویٰ کرے. پس اس شخص کی طرح اس کو بھی اختیار ہے کہ جس دلیل سے چاہے ثابت کر دے, حدیث پڑھ دے, چاہے امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر دے. ان دونوں قاعدوں کے معلوم کرنے کے بعد اس سوال کا جواب سنیے کہ داڑھی کٹانے یا منڈانے کا حرام ہونا حدیث سے ثابت ہے, اور حدیث ہی شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اگرچہ قرآن شریف اس سے بڑا ہے تو قرآن شریف سے دلیل کا مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص خاص مجسٹریٹ کی گواہی پر دعوے کے ثبوت کا مدار رکھے. البتہ یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ اگر ممکن ہو حدیث, یعنی حدیث کے ثبوت میں اور اس کے روایت کرنے والوں میں کلام کرے, لیکن اگر حدیث میں کلام نہ کر سکے تو آگے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور میں سب جواب دینے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اتنی خوش اخلاقی نہ کیا کیجیے کہ جس کسی نے جس قید کے ساتھ کوئی بات پوچھی آپ اسی قید کے ساتھ جواب دینے کی فکر میں پڑ گئے. یعنی کسی نے ثبوت مانگا کہ اس بات کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں, آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کا ثبوت اگر حدیث شریف میں ہے وہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بد اخلاق اور سخت ہوتے ہیں, حالانکہ مولوی اس قدر خوش اخلاق اور نرم ہوتے ہیں کہ ان کی خوش اخلاقی کی بدولت آپ خراب ہو گئے ہیں. غرض قرآن شریف سے داڑھی منڈانے کے حرام ہونے کو تلاش کرنا اور حدیث کی دلیل کو نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے. اسی طرح جواب دینے والوں سے عرض ہے کہ آپ جو اس کے حرام ہونے کو قرآن شریف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اگر عرض بھی کر لیا جائے کہ داڑھی منڈانے کے حرام ہونے کو قرآن سے بھی ثابت کر دیا, فرض بھی کر لیا جائے, تو ہر مسئلے کو کہاں تک قرآن پاک سے ثابت کیجیے گا؟ مثلا مغرب کی 3 رکعتیں وتر کا واجب ہونا اور اس کی 3 رکعتیں قرآن کی کس آیت سے ثابت کرو گے؟ رہے اخلاق, اور یہ شریعت کا 5واں جز ہے. جیسا کہ یہ واعظ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے 5 شعبوں کی وضاحت کی ہے, تشریح کی ہے, اور اس کو ضروری بتلایا ہے کہ عقائد دین میں دین کے 5 شعبے ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, اور معاملات ہیں, اور معاشرت ہے, اور اخلاق ہیں. تو اخلاق کے شعبے کی بات ہو رہی ہے کہ رہے اخلاق, اور یہ شریعت کا 5واں جز ہے. سو اس کی بابت سے سبھی جانتے ہیں کہ اخلاق کی خرابی سے ہمارے مولوی طالب علم بھی بہت ہی کم بچتے ہیں. اکثر دینداروں کو اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہو, ٹخنے سے اوپر پاجامہ بھی ہو, لباس سارا شریعت کے موافق ہو, لیکن اخلاق اور عادتوں کو دیکھیے تو اس قدر خراب کہ گویا کبھی شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی. بہت لوگ ہمارے پارسایانہ صورت کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں, حالانکہ ہم میں اخلاقی جز کا جو کہ دین کی چیزوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے, ہم میں نشان تک نہیں ہوتا. ہماری ساری حرکتیں اور سارے کام بناوٹ اور تکلف ہوتے ہیں. تو یہ امراض اور عیب ہم میں ہیں جن کا علاج نہایت ضروری ہے اور جن کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ہی خراب ہے. سو میں ان کا علاج بتلاتا ہوں. ہر مرض کا علاج دو قسم سے ہوتا ہے, ایک علاج جزوی اور ایک علاج کلی. علاج جزوی تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر ہر شکایت اور ہر مرض کا علاج الگ الگ کیا جائے, اور علاج کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام امراض کی جڑ یعنی ایک ایسی شے جو سب امراض کا سبب ہے اس کا علاج کر دیا جائے, کہ اس سے ہر شکایت خود بخود جاتی رہتی ہے. شریعت میں پہلی قسم کے علاج بھی ہیں اور دوسری قسم کے بھی, لیکن پہلی قسم کے علاج کی آج کل لوگوں میں ہمت رہی نہیں. البتہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ ریاکاری یعنی دکھلاوا اور جو اپنی اچھائی پر نظر ہونا اور جو حسد تکبر بغض وغیرہ سب کا علاج علیحدہ علیحدہ کرتے تھے, اور علاج کرنے والے کے لیے یہی سہل بھی ہے, گو مریض کے لیے اس میں دشواری ہے. مثلا اگر ایک شخص سر سے پیر تک بیماریوں میں گرفتار ہو تو اس کے لیے بہت اچھا یہی ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تجویز کیا جائے کہ اسی ایک نسخے سے سب مرض جاتے رہیں, مگر یہ کہ علاج کرنے والے کو نہایت دشوار ہے. اور شریعت کے قربان جائیے کہ اس نے ایک علاج بتلا دیا کہ ایک علاج ہی ہر مرض سے رہائی ہو جاتی ہے, اور راز اس کا یہ ہے کہ بعض شکایتوں میں اصلی مرض ایک ہوتا ہے اور باقی سب مرض عارضی ہوتے ہیں جو کہ اس مرض سے پیدا ہوتے ہیں. جیسا ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے حکیم صاحب سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی. اس نے کہا بڑھاپے کے سبب, پھر اس نے کہا کہ میرے سر میں بھی درد رہتا ہے. حکیم نے کہا یہ بھی بڑھاپے کے سبب. اسی طرح اس نے بہت سی شکایتیں کی, حکیم صاحب نے سب کا یہی جواب دیا کہ سب بڑھاپے کی بدولت ہیں. تو اصل مرض ان شکایتوں میں بڑھاپا تھا اور باقی سب اسی سے پیدا ہوئے تھے. ایک اور نظیر لیجئے, رات کے وقت آپ نے چراغ گل کر دیا اور چوہے چھچندر چھپکلی وغیرہ نکلنے شروع ہو گئے, تو بظاہر یہ بہت سے موذیوں کا ہجوم ہے اور اس واسطے ہر ایک کا الگ الگ بھگانا دشوار ہے, لیکن سب سبب ان سب کا ایک یہ چیز ہے یعنی ظلمت اور اندھیرا. جب اس کو دور کر لیا جائے گا تو سارے موذی خود بخود بھاگ جائیں گے. اسی طرح ہماری پاک شریعت کی خوبی یہ ہے کہ اس نے تمام شکایتوں سے اصلی شکایت کو چھانٹ کر کے بتلا دیا اور اس کی تدبیر بتلا دی. تو اصلی مرض ہم میں دو ہیں, ان سے ہم کبھی خالی نہیں ہوتے. کبھی تو وہ دونوں ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ان میں سے ایک بھی نہ ہو. میں اس کو ذرا مفصل اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہماری حالت کچھ اصلاح کی محتاج ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری اصلاح اور درستی ممکن ہی نہیں, کیونکہ اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے کہ ہم ساری دنیا کو آگ لگا دیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, غلط سب کو ترک کر کے بیٹھیں, تب ہمارا علاج ہو, اور جب تک یہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ علاج ممکن نہیں. حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. صاحب اگر دین ایسا تنگ ہوتا تو قرآن شریف میں یہ ارشاد نہ ہوتا, لقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ. البتہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو اور کر دیا ہم نے ان کے لیے بیویوں اور اولاد کو دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو اور اولاد دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو خلافت اور سلطنت نہ دی جاتی. پس یہ سمجھنا کہ حالت کی اصلاح کے لیے دنیا کے سارے تعلقات کو چھوڑ دینا ضروری ہے محض غلطی ہے. وہ اصلی مرض ایک تو یہ ہے کہ لوگ دین کا علم پڑھتے نہیں اور اس سے ناواقف ہیں, دوسرے یہ کہ بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی, حالانکہ اس کی سخت ضرورت ہے کہ یا تو پورا مولوی بنایا جائے اور یا بزرگوں کی صحبت ہو. اور میری اس بات سے عقل مندوں کو اس بیان کی اصلی غلط کا پتہ چل گیا ہوگا اور بڑا شبہ بھی حل ہو گیا ہوگا, کیونکہ بعض لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا مقصد دینی علم کی رغبت دلانے سے پورا مولوی بنانا ہے, اور بغیر اس کے ان کے نزدیک مقصود حاصل نہیں ہوتا. تو میری اس بات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولویوں کے نزدیک ہر شخص کو عالم بنانا ضروری نہیں، بلکہ یا تو پورا مولوی بنا دیا جائے اور یا بزرگوں کی صحبت ہو۔ اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک تو بقدر ضرورت دینی علم کو حاصل کرنا ہے، یہ تو سب کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ایک ہے عربی پڑھ کر مولوی اور ماہر عالم بننا، یہ سب کے لیے ضروری نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ بقدر ضرورت قانون جاننا رعایا میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور قانون میں پاس حاصل کرنا ساری رعایا کے لیے ضروری نہیں۔ اور اگر گورنمنٹ اس پر سب کو مجبور کرے تو بے شک یہ تنگی اور سختی ہے، تو پورے مولوی سب نہیں بن سکتے، بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ہم سب کو پورا مولوی بنانا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ اب تو آپ کو شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں رہی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سب کے سب مولوی بن جائیں اور مولوی میں لگ جائیں تو معاش اور روزی کے طریقے بالکل گم ہو جائیں، اور ان طریقوں کا باقی رکھنا خود شریعت کا مقصود ہے۔ اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ سب کا مولوی بنانا جائز بھی نہیں۔ اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو، لیکن بات یہ ہے کہ مولوی ہونے سے مراد مقتدا اور پیشوا ہونا ہے، اور مقتدا ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جن میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس شخص میں حق پرستی ہو، نفس پرستی نہ ہو، تما اور لالچ نہ ہو کہ اپنی تما کی وجہ سے مسئلے کو بدل دے۔ بنی اسرائیل جو ایک پہلی امت ہے، اس کے مولویوں کے اندر یہی بات تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نااہل کو دنیا کا علم سکھانا ایسا ہے جیسا کہ ڈاکہ ڈالنے والے کو ہتھیار دے دینا، اور آج کل اس بات کا مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگوں کی طبیعت میں تما اور لالچ ہے۔ جب یہ ہے تو فرض کیجئے کہ ایک شخص میں تما اور نفس پرستی ہے اور اس کو مقتدا اور پیشوا بنا دیا گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ بجائے قوم کی درستی کے قوم کو تباہ اور برباد کرے گا، اور اپنی طرف سے تراش کر مسئلے لکھے گا۔ میں نے ایک شخص کا فتویٰ دیکھا کہ اس نے 1000 روپیہ لے کر ساتھ سے نکاح کرنے کو حلال کر دیا تھا۔ دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ ریشمی لباس پہننے کی طرف رغبت ہوئی، بعض تنخواہ دار مولویوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا اور بہت سی دلیلیں جائز ہونے کی لکھ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ملا جیون بھی اس پر دستخط کر دیں تو میں پہن لوں گا۔ ملا جی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ گیا، آپ نے کہلا بھیجا کہ میں دہلی آ کر جواب دوں گا اور جامع مسجد میں جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ دہلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں ممبر پر جا کر بعض نقل کرنے سوال اور جواب کے بطور زجر تنبیہ فرمایا کہ مفتی اور مستفتی ہر دو کافرند، یعنی فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا دونوں کافر ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت غضبناک ہوا اور اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے ملا جی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ملا جی نے جو سنا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ میں نے کیا ایسا قصور کیا ہے؟ اور فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ کہ میں بھی ہتھیار باندھ لوں، کیونکہ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے۔ حقیقت میں ان حضرات کو تنہا نہ سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، جس کسی نے میرے دوست سے عداوت کی تو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کسی نے میرے دوست سے عداوت کی تو بے شک میں اس کو لڑائی کا اعلان دیتا ہوں۔ شہزادے نے جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ملا جی آپ کے مقابلے کے لیے وضو کر رہے ہیں اور خدائی ہتھیار درست کر رہے ہیں اور اس سے سج رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر تھرا گیا، کہنے لگا، اب کیا کروں، میں تو حکم دے چکا ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ اس کے سامنے میرے ہاتھ ایک خلاج بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، تب ملا جی کا غصہ دبا۔ اس قسم کے لوگ البتہ مقتدا ہونے کے قابل ہیں، اور ایسے بہت لوگ گزرے ہیں۔ برخلاف ان لالچی لوگوں کو یہ سوا فساد پھیلانے کے اور کیا کریں گے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی بزرگوار کا قصہ ہے، اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ ان سے ایک عورت نے، جس کا دوسرے شخص سے تعلق اور ساز باز تھا، کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور وہ مجھے طلاق نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ تو کافر ہو جا، خدا کی پناہ، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فرمائیے، جب ایسے لوگ مقتدا پیشوا ہوں گے تو قوم کی کیا حالت ہوگی؟ اور عجب نہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کے پڑھانے والوں سے قیامت میں پوچھ گچھ ہو، جبکہ ان کو قرینوں سے معلوم ہو کہ یہ ایسے مفسد ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگ طلبا کو چھانٹ چھانٹ کر پڑھاتے تھے۔ ہر قص و ناقص کو دینی علم کا مقتدا ہونے کے درجے تک نہ سکھلاتے تھے۔ اس مقام پر شاید متکبر لوگ خوش ہوں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جلاحوں تیلیوں کو نہ پڑھایا جائے، وہی بات ثابت ہو گئی۔ سو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بزرگ نسب کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ اخلاق اور عادتوں کو دیکھا کرتے تھے، یعنی جس شخص میں بری خصلتیں پاتے تھے اس کو بقدر ضرورت علم سکھا کر کسی دوسرے کام میں لگ جانے کی رائے دیتے تھے۔ اگرچہ پہلا شخص کسی ادنا معمولی گھرانے کا ہو اور دوسرا کسی بڑے مالی خاندان عالی خاندان کا، اور اگر آپ ان کو جلاہے تیلیوں سے اس قدر آر آتی ہے تو ان کو جنت میں بھی نہ جائیے گا، ان کی جنت میں بھی نہ جائیے گا، بلکہ فرعون اور حامان کے ساتھ چلے جائیے گا، کیونکہ وہ بہت بڑے لوگوں میں تھے، نعوذ باللہ۔ صاحب و نسب کا اونچا اور نیچا ہونا کسی کی اختیاری چیز نہیں، اور خصلت اور عادت کے موافق کام کرنا ہر کسی کی اختیاری چیز ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں میں عزت یا ذلت نہیں ہوا کرتی، انسان کی عزت یا ذلت کا مدار اس کے اختیاری کام ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت میں کسی نسب کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، پس قیامت کے دن نہ نسب ہوگا لوگوں کے درمیان، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، پھر یہ کہ شریف تو پڑھیں نہیں اور ادنا درجے کے لوگ پڑھنے نہ دیں، یہ کیسا ظلم ہے؟ خدائی مذہب کا پھیلنا اور لوگوں کو پہنچانا یہ بات تو ضرور ہونے والی ہے، اور اس کے ہر زمانے میں غیب سے سامان ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ بات ابھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، رواہ الترمذی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل و محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے اللہ تعالی کے امر کا، اور عمل کرے بعد ما بعد موت کے لیے، اور احمق اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مولانا شاہ کو حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی برے اعمال کے ساتھ ہر تعالیٰ سے نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے اور برائی کو ترک نہیں کرتا، تو یہ سب دھوکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں اور صالحین کے قریب ہے، اور ارشاد ہے، انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میں غفور الرحیم ہوں اور بلا شبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس کے عذاب سے۔ علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر، یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے کیا کوئی گھر بیٹھتا ہے کہ روزی اس کے منہ میں آئے گی؟ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ اور صفت غفوریت پر اتنا یقین کہ اعمال صالحہ کو چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہیں، یہ محض حماقت اور دھوکا نہیں تو کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب اور بے علاقہ ایک قسم ہے فریب کی، اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل اور اطاعت جہالت اور حماقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے، ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بیوقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے۔ بعض نے کہا، دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے، اگر اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے، برے اعمال ہوں تو توبہ کرے اور تلافی کرے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے، اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سن 8 ہجری کے غزوات کا بیان میں، پھر بعد فتح مکہ کے غزوہ حنین ہوا، اس کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں موضع ہیں مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ آپ کے قتال کو آئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کے ان کفار پر کہ بے قصد جنگ جمع ہو کر نکلے تھے، 12,000 آدمی کا لشکر لے گئے اور قتال شروع ہوا. درمیان میں کچھ پریشانی لشکر اسلام میں شروع ہو گئی، مگر انجام کار اللہ تعالی نے فتح دی. یہ قصہ مقام حنین میں ہوا. پھر کفار حنین سے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہو گئے، حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی شکست پائی، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا کہ وہاں بنی ثقیف تھے محاصرہ کیا. یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کر طائف میں قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، مگر علم الہی میں اس کے فتح کا وقت نہ آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ آئے، اور بعد غزوہ تبوک کے جس کا ذکر آگے آئے گا، وہ لوگ بلا قتال خود حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، اور لات بت ان کے یہاں تھا وہ بھی توڑا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.